داستان وہابیت، سلفیت اور تکفیریت۔ یہ تحریک 18ویں صدی کے آغاز میں شروع ہوئی، معین طور پر 1711 میں نجد کے علاقے میں اس کا آغاز ہوا۔ تاریخ میں اس سے متعلقہ سلسلے عربستان اور ارد گرد کے سارے خطے کے لیے بڑی تبدیلی کا سنگ میل ثابت ہوئے۔ اس تحریک کا نام اس کے بانی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ محمد ابن سعود کے زیر تسلط علاقے العینہ شہر میں درائے کے علاقے کی طرف ہجرت کر گیا۔ شیخ اور اس حکمران نے طاقت و دولت کی تقسیم کی بنیاد پر ایک دوسرے سے معاہدہ کیا۔ ابن عبد الوہاب نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اسلامی حکومت کی تشکیل کی خاطر درائے پہنچیں۔ واقعے اور معاہدے کے مطابق درائے دارالاسلام اور ہجرت کی جگہ میں تبدیل ہو گیا۔ شیخ کے حامی بھی وہاں ہجرت کر کے پہنچے تاکہ نئے قائم ہونے والے با ایمان و مخلص معاشرے کا حصہ بن جائیں۔ اس نے ابن سعود کی مدد سے ان سب کے لیے انتظامات کیے۔ شیخ نے دنیا کو دو حصوں، دارالاسلام اور دارالحرب یا دارالمشرکین میں تقسیم کر دیا۔ دارالمشرکین وہ تمام مسلمان تھے جو اس کے گروہ میں شامل نہ ہوئے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس تقسیم بندی کے تحت شیخ کے حامیوں نے اپنے قریبی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔
محمد بن عبد الوہاب نے محمد ابن سعود کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور اس کے ساتھ مل کر ایک سیاسی اتحاد بنایا۔ اس اتحاد کا واحد حاصل یہ تھا کہ اس تحریک نے محمد ابن سعود کو قبیلے کی حالت سے نکال کر وسیع حیثیت عطا کر دی، جس میں محمد بن عبد الوہاب کے تمام پیروکار اس کی رعیت میں شامل ہو گئے۔
محمد بن عبد الوہاب حجاز کے علاقے دریا میں سے اٹھا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے مسلم کذاب اٹھا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ رسول گرامی اسلام نے اس علاقے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہاں سے شیطان خود کو ظاہر کرے گا۔
محمد ابن عبد الوہاب کی قیادت میں مسلک وہابیت کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ محمد ابن سعود کی قیادت میں سعودیہ کی پہلی حکومت کی تشکیل اور اس کے بعد محمد ابن عبد العزیز آل سعود کی رابری میں سعودیہ کی دوسری حکومت کی تشکیل میں بھی ان کا اہم کردار تھا۔
اساس حرکت در
اس تحریک کی بنیادی فعالیت نجد میں شروع ہوئی۔ مثال کے طور پر جدہ کا مزاج ریاض کی نسبت بہتر ہے۔ جدہ کی نسبت مکہ و مدینہ حجاز سے زیادہ متاثر ہیں، جو کہ تاریخی نگاہ سے دوسری اقوام کو قبول کرتے ہیں۔
تحریک وہابیت 1747 سے 1788 تک جمود کا شکار رہی، لیکن پھر اچانک اس تحریک میں تیزی آ گئی۔ اس تحریک نے اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے نئے طور طریقے اپنائے۔ عبدالعزیز ابن محمد آل سعود نے 1787 میں الاحساء اور درایا میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ حکومت میں جانشینی کا حق اس کی نسل میں اور وہابیت کی مذہبی خلافت کا حق محمد ابن عبد الوہاب کے خاندان میں منحصر ہو گیا۔ اس اتفاق کی بنا پر جنگ کے ذریعے اور دوسرے مذاہب کے نشان مٹا کر اس کی جگہ وہابیت کو رواج دے کر وہابیت کو وسعت دی گئی۔ برطانیہ اس دوران میں کوشش کر رہا تھا کہ اسلامی خلافت کو اندر سے ضرب لگائیں۔ برطانیہ نے اپنے ارادوں کی تکمیل کو وہابیت میں تلاش کر لیا اور عبدالعزیز کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اس طرح مال و دولت اور اسلحہ اس کے حوالے کر دیا۔ 1787 میں عبدالعزیز نے کویت پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بغداد کا محاصرہ کر لیا اور 1830 میں امام حسین علیہ السلام کے مرقد مطہر کو نابود کرنے کی غرض سے کربلا پر حملہ کر دیا۔
عربستان میں وہابی تحریک جو خلافت عثمانیہ کی مخالف تھی، انگریزوں نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ یہ تحریک دن بدن جڑیں مضبوط کر رہی تھی، اسی وجہ سے برطانیہ نے ان کو اسلحہ بھی دیا۔
جنبش وہابیت از
وہابی تحریک نے ابتدا ہی سے تمام مسلمانوں کو، خاص طور سے عثمانی حکومت کو، مرتد قرار دیا تھا۔ یہ تحریک اعتقاد رکھتی تھی کہ عثمانی حکومت دین سے خارج ہو چکی ہے۔ وہابیوں نے عثمانی حکومت کے حکمرانوں اور تمام عہدیداروں کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا۔ اس بنا پر حج کاروان جو عراق، شام اور استنبول سے آیا کرتے تھے، یہ لوگ ان پر حملہ آور ہوتے تھے اور ان کو لوٹ کر قتل و غارت کرتے۔
آل سعود اور وہابیت دونوں انگریزوں کے گماشتے اور نمک خوار بن گئے تھے۔ عثمانیوں کی مخالفت میں لندن کے ساتھ ان کی وفاداری سارے یورپ میں، جیسے فرانس، جرمنی اور روس کے لیے ایک جانی پہچانی چیز بن گئی تھی۔ برطانیہ نے ان دو سلسلوں کی رہنمائی کو اپنے ذمے لے لیا۔ انہوں نے عثمانی اسلامی حکومت کا قلعہ کما کرنے اور دوسرے تمام مسالک کے ساتھ مقابلہ کرنے کی خاطر وہابیت سے استفادہ کیا۔ عثمانی حکومت جو کہ وہابیت اور آل سعود کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ناکام ہو چکی تھی، اور ادھر برطانیہ کا مقصد عثمانی حکومت کے اندر خانہ جنگی شروع کرنا تھا۔ اس دوران عثمانی حکومت نے مصر کے والی محمد علی پاشا سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کرے۔ اس نے 1811 میں اپنے بیٹے تسن کو جنگ کے لیے روانہ کیا۔ دونوں طرف سے کئی ایک جنگیں لڑی گئیں، یہاں تک کہ 1816 کو ابراہیم پاشا کے ہاتھوں عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے۔ پھر سعودی حکومت نے 1932 میں حجاز کے خطے میں بغاوت کی اور شریف حسین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ وہابی جانتے تھے کہ شرعی وجہ بیان کیے بغیر حجاز کے خطے پر بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے حجاز کے لوگوں کو کافر قرار دے کر اپنے لیے دلیل گڑھ لی۔ اس کے بعد انہوں نے حجاز کے مختلف علاقوں میں قتل عام کیا۔ وہابیوں نے لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹا، عورتوں کو قید کر لیا اور بچوں کو قتل کر ڈالا۔ انہوں نے فصلوں سے سرسبز زمینوں اور کنوؤں کو بھی برباد کر دیا۔ بالآخر حجاز کے مکینوں کو مجبور کیا کہ وہ وہابی مسلک کو قبول کریں۔
دوسروں کے اسلام سے خارج ہونے سے ان کا اسلام شروع ہوتا ہے۔ وہ خود اسلام سے مکمل طور پر خارج ہو گئے تھے اور ایسی تفاسیر کیں کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ خود کو مجتہد کہتے تھے۔ حقیقت میں برطانیہ اور وہابیت کا تعلق اسی بنیاد پر قائم ہوا۔ برطانیہ کے بھیجے ہوئے نمائندے وہابیوں سے کہتے تھے، انتظار کرو کہ مستقبل قریب میں اقتدار تمہارے ہی ہاتھ میں ہوگا، مطمئن رہو یہ ہو کر رہے گا۔ برطانیہ ان سے کہتا تھا کہ ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اس خطے میں برطانوی اشیاء کی درآمد کی حمایت کر رہے تھے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان ماضی میں ایک ہی ملک تھے۔ پاکستان سے خلیج فارس تک کا راستہ میسر تھا، جبکہ ہندوستان اور عربستان جغرافیائی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ عربستان خلیج فارس کے مشرقی ساحل پر اور ہند مغربی ساحل پر واقع تھا۔ اسی بنا پر واضح ہو جاتا ہے کہ برطانوی کیوں اس خطے کو اہمیت دے رہے تھے اور چاہتے تھے کہ عربستان میں عثمانی حکومت سے ہٹ کر ایک الگ حکومت قائم ہو جائے۔
اگر وہابیت کی طرف سے امیر محمد ابن سعود کے ذریعے قائم ہونے والی سعودیہ کی پہلی حکومت یا شیخ عبدالعزیز ابن سعود کی دوسری سعودی حکومت کی حمایت نہ کی جاتی تو سعودیوں کو ہرگز مقبولیت نہ ہوتی۔ عبدالعزیز نے بہت سی جنگیں لڑی اور محمد ابن الوہاب نے اس کی حمایت کے لیے جہاد کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے سعودی حکومت کا وہابی مسلک سے بہت گہرا رابطہ تھا۔
عثمانی عربستان میں ابن رشید کی حمایت کر رہے تھے اور وہ محمد ابن سعود کے ساتھ مخاصمت رکھتا تھا۔ اس لڑائی میں ابن رشید کئی مرتبہ ابن سعود سے برتری لے چکا تھا۔ دوسری طرف ابن سعود بھی ابن رشید پر کئی مرتبہ برتری لے چکا تھا۔ عثمانی سلطان مجبور ہو گیا کہ محمد علی پاشا کو حکم دے کہ وہ ابن سعود اور اس کے ساتھیوں کی سزا کی خاطر عربستان پر حملہ کرے۔ اس کا بیٹا تسن اس لڑائی میں مارا گیا اور وہ مجبور ہو گیا کہ اپنے ایک دوسرے بیٹے ابراہیم پاشا کو حملے کے لیے بھیجے۔ ابراہیم جو کہ ایک مشہور سپہ سالار تھا، اس نے عربستان پر حملہ کیا اور ابن سعود کی حکومت اور وہابی تحریک کا خاتمہ کر دیا۔ جب اس نے ابن سعود کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تو ابن سعود کویت میں اپنے رشتہ داروں کے پاس فرار کر گیا۔
نزدیکان خودش در کویت گریخت۔ اصطلاح کشور عربستان سعودی در سال
1932 میں عربستان کو سعودی عرب کہا گیا۔ اس سے پہلے کوئی ملک سعودی عرب نام کا نہ تھا، پہلے نجد اور حجاز تھے۔ محمد ابن سعود نے محمد ابن عبد الوہاب کے ساتھ معاہدہ کیا اور اسلامی حکومت کی تشکیل دینے کی کوشش کرنے لگے۔ البتہ وہ اس کام میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکا، اسی وجہ سے اس نے پھر سے ایک کوشش کی۔ اس کی دوسری کوشش تیل کی دریافت اور امریکہ اور برطانیہ کی حمایت کے ساتھ سعودی عرب ملک بنانے میں کامیاب ہو گئی۔
عربستان سعودی با موفقیت ہمراہ شد۔
وہابی تحریک محمد ابن عبد الوہاب کے واسطے سے شروع ہوئی اور آل سعود کے ساتھ ہم پیمان ہوئی۔ یہ عہد و پیمان ابتدائی سے طرفین کے مفادات کے بنیاد پر طے پایا۔ وہابی تحریک کو اپنا مسلک پھیلانے کی خاطر تلوار اور نیزوں کے سہارے کی ضرورت تھی۔ آل سعود کو حجازی لوگ، جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کے تھے، کے ساتھ مقابلے کے لیے دینی چادر کی ضرورت تھی، لیکن برطانیہ کو عربستان میں اپنے استعماری تسلط کو مستحکم کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی تلاش تھی۔
بیت المقدس کے موضوع پر اثر انداز ہونے کی خاطر برطانیہ کو وہابی تحریک کی ضرورت تھی۔ جس جگہ کو دارالاسلام کہا جا رہا تھا، وہابیت کو اس کے اندر بہت زیادہ مؤثر ہونا چاہیے۔ دوسروں کی تکفیر سے جنگ و جدال، کشت و کشتار جاری رہ سکتا تھا اور اس طرح مسلمان خود کو خود ہی ختم کر سکتے تھے۔
برطانیہ اور ان کے ساتھ امریکہ بہت زور و شور سے وہابیت کی حمایت کر رہے تھے۔ برطانیہ چاہتا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت مستحکم ہو جانے کے بعد اسرائیل کے مسئلہ پر ان کی حمایت کرے۔
انگلیس به طور همزمان شریف حسین و آل سعود و
برطانیہ نے ایک ہی وقت میں شریف حسین اور آل سعود کو دھوکا دیا اور ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے۔ برطانیہ نے آل سعود سے پہلے شریف حسین کو دھوکے میں رکھا اور اس سے کہا کہ شام، عراق، اردن، فلسطین اور عربستان کو تمہارے اختیار میں دے دیں گے، لیکن بعد میں واضح ہو گیا کہ فلسطین یہودیوں کو بخش دیا گیا تھا۔
'1921 میں یمن سے آئے ہوئے ہزاروں حاجی، جو مناسی کے حج ادا کرنے کی غرض سے مکہ آئے ہوئے تھے، ان کو وہابیوں نے خاک و خون میں غلطہ کر دیا۔ یمنی حاجی بے دفاع تھے، ان کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں تھا۔ محمد ابن عبد الوہاب وہابیت کے اندر دوسرے مسلمانوں کی تباہی و بربادی اور خیانت کو شرعی حیثیت دے رہا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کر سکیں۔ وہابی تحریک کا محصول دوسرے مسلمانوں کے خلاف نفرت و کینے کے بیج بونا تھا۔ وہابی جب کسی علاقے پر یورش کرتے یا کسی شہر پر حملہ کرتے تو وہاں کے لوگوں کی جان، ان کا مال اور ان کی ناموس کو حلال قرار دیتے تھے۔ وہاں کے لوگ جو کہ ان کی نظر میں کافر ہوا کرتے تھے، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کے شیوخ لوٹے ہوئے مال کو وہابی تحریک کے پیروکاروں کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے۔
شیوخ وہابیات،
وہابیوں کے شیوخ نے اسی بنیاد پر اپنی دعوت کو آگے بڑھایا۔ اس کام سے ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ عقل کو پروان چڑھائیں؟ ہرگز نہیں۔ ان کی ثقافت بال اور لباس پر مبنی ہے، بڑے بڑے اور پھیلے ہوئے بال اور چھوٹے چھوٹے کپڑے۔
وہابی علماء نے اپنے مخالفین کے لیے مختلف قسم کی اصطلاحات ایجاد کر رکھی ہیں جو کہ سب کی سب اسلام کی وسیع قلمرو میں شامل ہیں۔ اسلام سارے مسلمانوں کو ہر طرح رائے و نظریہ، مختلف فتاوی اور علمی فقہی مسائل میں اختلاف کے باوجود دائرہ اسلام میں شمار کرتا ہے۔
وہابی اس نظریے کے ساتھ کہ دوسرے مسلمان دین و فقہ میں بدعت لے کر آئے ہیں، ان دوسرے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ وہابی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اصلی متون یعنی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ وہ خود کو صحابہ کی اعلیٰ نسل اور سنہری مثال یعنی صحابہ و تابعین پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کی حکومت کے پیرو تصور کرتے ہیں۔
اسلام میں جہاد، تکفیر اور دعوت بھی ہے۔ جب کسی گروہ کے ساتھ اسلام کے کسی حصے یا اسلام کی بعض جہاد کی نسبت دی جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ غلو سے کام لیا گیا ہے۔ جب لوگ کسی خاص صفت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اس حصے میں انتہا پسند ہیں۔ سلفی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اسلام میں جہاد اور تکفیر موجود ہیں۔
وہابیت کے سیاسی نظریے میں تندروی عام مسلمانوں کو کافر سمجھنے اور نفاذ میں استبداد کی وجہ سے ہے۔ وہابی علماء ایمان کے اثبات کے لیے سخت ترین اور طاقت فرسا شرائط کے قائل ہیں۔ یہ موضوع دوسرے اسلامی مذاہب و سیاسی قائدین کے ساتھ مستقل لڑائی کا باعث ہے۔ وہابیت کی طرف سے توحید کی تفسیر وجہ بنی ہے کہ امت مسلمہ کی حدود کے بارے میں یہ تحریک تجدید نظر کرے۔ وہابیوں کی رائے میں مسلمان وہ نہیں ہے جو صرف شہادتین کو زبان سے جاری کر دے، بلکہ وہابیت کی نگاہ سے بیان شدہ حقیقی توحید پر اسے اعتقاد رکھنا ہوگا۔
مصیبت جو ہمارے انتظار میں ہے وہ یہ ہے کہ اسلام مظلومیت کے ساتھ شروع ہوا اور ایک مرتبہ پھر مظلومیت کا شکار ہوگا۔ بس مظلوم رہ جانے والے افراد کے لیے خوشخبری ہے۔
ابھی میں اپنے ذاتی ایمان اور اپنے مذہب کے اندر اسلام کی طرف جب دیکھتا ہوں، یعنی میں اپنے مذہب کو ہی اسلام تصور کرتا ہوں اور آپ کے مذہب کو اسلام تصور نہیں کرتا، لہذا جو نظریے اور اعتقادات میرے مذہب کے خلاف ہیں اسے اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔
کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی تکفیر کرے صرف اس بات پر کہ ممکن ہے کہ وہ کسی خلاف شریعت کام کا مرتکب ہوا ہو، مگر یہ کہ دین کے مطابق واضح ہو جائے کہ بنیاد اسلام کے ساتھ متضاد ہے اور اس پر ضرب لگا رہا ہے۔
1987 میں وہابیوں نے مناسک حج کی ادائیگی کے دوران ایرانی حاجیوں کا قتل عام کیا۔ یہ حاجی برات از مشرکین کے مراسم ادا کر رہے تھے اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دے رہے تھے۔ جلوس کے اختتام پر اس میں شرکت کرنے والے افراد زیارت اور طواف انجام دینے کے لیے حرم کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک وہابی کارندوں نے بغیر کسی کا لحاظ کیے سب پر آگ برسانا شروع کر دی۔ وہابیوں نے اس قتل عام سے مغرب کی بہت بڑی خدمت انجام دی جو کہ اسلامی انقلاب کا دشمن تھا۔ وہابی تحریک ابتدا ہی سے اسلامی مذاہب کے درمیان اختلاف اور فتنہ انگیزی کی کوشش کرتی رہی۔ مغربی استعمار اس رویے کی حمایت کرتا رہا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ دین اسلام کا خشک و تند چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرے۔
جب آپ تمام اسلامی مذاہب کے بارے میں ان سے سوال کریں، مثلاً پوچھیں کہ جعفری شیعہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو کہیں گے کہ وہ کافر ہیں، زیدی شیعہ کافر ہیں، جامع الازہر ان کا عقیدہ اشعری ہے اس لیے کافر ہیں، صوفی کافر ہیں، مرکز دعوت و تبلیغ کافر ہیں، العبازیہ کافر ہیں، یہ کیسے فیصلے ہیں؟
ہم کہتے ہیں یہ آپ کا مذہب ہے، کہتے ہیں نہیں، میرا مذہب وہی اسلام ہے، اور جو چیز میرے مذہب سے باہر ہے اسلام سے بھی باہر ہے۔ کسی ایک خاص مذہب کے ساتھ اسلام کو منطبق کرنا ابن تیمیہ کے اعتقادات میں سے شمار کیا جا سکتا ہے۔ ابن تیمیہ کا رجحان اسی قسم کا تھا۔ ابن تیمیہ سلفی معتقد تھا کہ اسلام کے بارے میں اس کا فہم وہی اسلام ہے، اس کے نظریات جو وہ بیان کرتا ہے وہی اسلام ہے، ہر وہ چیز جو اسلام کے بارے میں اس کی رائے، نظریہ اور فہم کے ساتھ منطبق نہ ہو وہ چیز اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔
مکتب وہابیت،
سعودی عرب میں وہابی مذہب اعتقاد رکھتا ہے کہ جامعۃ الازہر میں رائج مذاہب اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں، وہ مصر کے الازہر کو عشری بنیاد پر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ الازہر کے بعض آئمہ صوفی ہیں۔ اسی دلیل کی بنا پر سعودیہ کی اعلیٰ سطح کی حیات علماء اور الازہر کے درمیان اسلام کے بعض اہم موضوعات پر اختلاف نظر موجود ہے۔ مذہب وہابیت اور الازہر کے درمیان رابطہ ایک متوسط مزاج ادارے اور 1500 سالہ تاریخ کے حامل ایک نئے مذہب کے ساتھ رابطہ ہے۔ یہ مذہب مصر کے ماحول سے بالکل مختلف ماحول میں اور ایک مخالفانہ رویہ کے ساتھ نیز ایک مخصوص ملک میں، یعنی سعودی عربیہ میں تشکیل پایا۔
وہابیت اساساً جنبشی،
وہابیت حقیقت میں توحید کے نظرے پر قائم ہے۔ توحید ایک مشترک اصول اور اسلام کی بنیاد جانی جاتی ہے۔ توحید کے متعلق کوئی اختلاف نظر موجود نہیں ہے، لیکن وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دوسرے تمام مسلمانوں نے اپنے مسائل کو توحید کے ساتھ ملا دیا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی ایک شیعہ یا سنی مسلمان اولیاء خدا میں سے کسی کے ساتھ یا کسی امام سے توسل کرتا ہے، ان کی رائے میں وہ اسلام کی حدود سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ توسل صرف خدا کے ساتھ اور صرف خدا کے لیے معنی رکھتا ہے۔
اسلام کے بارے میں صحیح سوچ رکھنے اور مسلمانوں کے عمل کے درمیان فرق کا قائل ہونا پڑے گا۔ اگر حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو آج کی نسلیں اسلام کے لیے باعث شرمندگی ہیں۔
آج کے دور میں بعض انتہائی خطرناک باتیں ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مسلمان کفر آمیز اور دشنام پر مبنی باتیں زبان پر جاری کرتے ہیں، اور ایسی باتوں کو پیغمبر خدا بلکہ خود قرآن کے ساتھ نسبت دیتے ہیں۔
دین کی مصلحت افراد کی مصلحت پر برتری رکھتی ہے۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ کوئی شخص دشمن خدا ہے تو میں اس کے چہرے کو نوچ ڈالوں گا، البتہ اگر دشمن خدا ہو تو۔ ہم مسائل کے ظاہر و محتوی کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اسماعیلی مذہب کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، بہائی مذہب کا شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، قادیانی کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک صوفی مل جائے اور وہ کہے کہ میں نقشبندی، رافعی یا شالزی ہوں۔ دلچسپ یہ ہے کہ یہ سب خود کو مسلمان کہتے ہیں۔
جاؤ قتل کر دو، جاؤ گولیاں چلاؤ، جاؤ تباہ کر دو۔ وہ خیال کرتا ہے کہ یہ راستہ جنت میں جا کر ختم ہوتا ہے۔
نجات یافتہ اور شکست خوردہ، سب شکست خوردہ ہیں، کیونکہ ناحق کسی کا خون بہانا حتیٰ مسلمان کا ایک قطرہ خون بہانا بھی حرام ہے۔
کافر شخص جو حق تعالیٰ کے وجود، اس کے فرشتوں، آسمانی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے لیے حاضر نہیں ہے، اس کا خون و مال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے حلال ہے۔
در وهله اول با اعتقادات من آشنا شو تا مبادا در حق من مرتکب ظلم شوی۔
ما یکی از سمبول های شما رو سر بریدیم، سید حسین رو امروز در دیر الزور سر بریدیم، پسرش رو نیز با او سر بریدیم۔
جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دشمن کی طرح سلوک کرے صرف اس لیے کہ فقہی مسائل میں اس کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہے، صحیح نہیں ہے۔
به خدای بزرگ قسم گوشتشان را رنده خواهیم کرد و به سگ‌هامان خواهیم داد۔
محبت کسی بھی عقیدے سے بڑھ کر ہے، محبت ایمان سے بھی آگے ہے، ایک درجہ آگے۔
وہابیوں نے مسلمانوں کے قتل کو مباح قرار دیا، عراق، لبنان، شام، افغانستان اور پاکستان میں اور ہر جگہ جہاں وہ پہنچے ہیں فدائی حملے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے ان خودکش کاروائیوں میں عسکری و غیر عسکری افراد کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ وہ لوگ عورت، مرد اور بچے یا بوڑھے کے قائل نہیں ہیں، وہ اپنے زام میں جنت تک پہنچنے کے لیے فدائی حملے کرتے ہیں۔ وہابی علماء اپنی گفتگو کے ذریعے آسمانی ادیان اور اپنے نظریات سے الگ مسلمانوں کے بارے میں کینہ توزی اور نفرت کو رواج دے کر اس قسم کے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجودہ عربستان کے دارالخلافہ نجد کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، فتنہ یہی ہے، فتنہ یہی ہے۔ صحابہ نے حضور وسلم سے سوال کیا، کیوں اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ پیغمبر نے فرمایا، اس لیے کہ اس سرزمین سے شیطان سر اٹھائے گا اور اس سرزمین سے فتنے پھوٹیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور نجد کی سرزمین سے مسیلمہ کذاب اور تکفیری تحریکوں نے سر اٹھایا۔
وہابیت ایک جنبش سلفی است کہ به دوران سلف صالح،
وہابیت ایک سلفی تحریک ہے جو کہ خود کو سلف صالح یعنی پیغمبر صلوات اللہ علیہ وآلہ، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے دور سے منسلک سمجھتے ہیں۔ وہابیت اس دور کو اسلام کی تکمیل کا دور قرار دے دیتی ہے اور اس کے بعد والے ادوار کو اسلام میں بدعت کا زمانہ شمار کرتے ہیں۔ اس میں ان کے نزدیک شیعہ اور سنی مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس بنیاد پر تمام اسلامی مذاہب، خواہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب کو وہ باطل قرار دیتے ہیں، بالخصوص مذہب تشیع کو، اس لیے کہ وہ ائمہ کے عقیدے کو اپنے اسلامی اعتقادات کا جزء شمار کرتے ہیں۔
معتقدات اسلامی خود میدونه۔
تمام اسلامی مذاہب تاکید کرتے ہیں کہ فقہی مسائل ان کے اعتقادات کا جزء ہیں، لیکن اسلام کے بنیادی اصولوں میں شمار نہیں کیے جاتے۔ اسی دلیل کی بنیاد پر ان مسائل کو بنیاد بنا کر دوسروں کو تکفیر نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ محمود شلتوت اور الازہر کے دوسرے علماء موجودہ دور میں مذہب جعفری پر عمل کرنے کو جائز شمار کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ اعتقادات، اصول اور فقہی فروعات میں ان کے ساتھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔
بے گناہ افراد کو قتل کرنے کے موضوع سے ہٹ کر کہ جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، میں قبول کرتا ہوں کہ فدائی حملہ ایک شجاعانہ قدم ہے۔ جو شخص فدائی حملہ کرنا چاہتا ہے، حقیقت میں اس نے بیوی، بچوں اور دنیا سے منہ موڑا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی جان کو فدا کر دے، ایسا شخص یقیناً ایمان و اعتقاد اور یقین کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہے۔ جیسا کہ خداوند متعال فرماتا ہے، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے مقدس شریعت نے منع فرمایا ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ درختوں کے کاٹنے کو بھی جائز قرار نہیں دیا۔ لیکن کبھی استثنائی طور پر ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اور اس قسم کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔
وہابی تحریک اور شورا کے مسئلے پر ان کا تضاد ایک ماہیتی اور ابدی مشکل ہے۔ یہ لوگ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ امت مسلمہ کو صرف شہادتین زبان پر جاری کرنے سے باقاعدہ مسلمان قرار دیں۔ اس تحریک کی تاکید ہے کہ مسلمان وہ ہے جو وہابیت کے اعتقادات کا پیروکار ہو۔ وہابیت کی یہ تاکید باعث بنی ہے کہ معاشرے میں ہمیشہ وہ بے عنوان اقلیت باقی رہتے ہوئے انتہا پسندی کے ساتھ دوسرے تمام مسلمانوں کے خلاف راہ جہاد پر چلیں۔ اس تحریک نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ انتہا پسندی اور زور زبردستی کے ساتھ اپنی سیاسی قوت کو تشکیل دے۔ یہ تحریک گمراہ کن نظریات کو رواج دینے والی ہے جس کا قرآن و اسلام کے اصولوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
یہ بار دیگه سوال میکنم، نماز صبح چند رکعتی؟
5 رکعت۔
نماز ظهر چند رکعتی؟
3 رکعت۔
نماز عشاء چند رکعتی؟
2 رکعت۔
میگه نماز عشاء 2 رکعت و نماز ظهر 3 رکعت و نماز صبح 5 رکعت. رو تو کنون بر درست بچرخ، عمر، عمر بچرخ، زود باش بچرخ، عمر زود. چکن عمر،
جو لوگ حقیقی اسلام کی تلاش میں ہیں یہ لوگ ایسا عمل نہیں کرتے۔ ان کے پاس جعلی احادیث اور نادرست فہم اور منحرف افکار ہیں جس کا نام انہوں نے سنت، سلف صالح رکھ لیا ہے اور عوام کے ذہنوں میں اسے راسخ کرتے ہیں۔ یہ ہے اس موضوع کی حقیقت۔ وہ لوگ ظاہری مسائل کی بنیاد پر جہاں وہ دوگانگی کا شکار ہو چکے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ میری نظر میں ہرگز بھی ان اعمال کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سیاسی گروہ ہیں جو دین کو صرف ایک اسلحہ اور آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ مشروعیت حاصل کر لیں۔ وہ حیوانی غرائز کے ساتھ دوسروں کو اپنے ساتھ جذب کرتے ہیں۔ وہ اندھا تعصب رکھنے کی وجہ سے دوسروں کی رائے کو تکفیر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔
ان لوگوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، نیز قرآن کو صرف اپنی ہوا و ہوس کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ ہوا و ہوس کے موضوع پر قرآن کریم نے بہت واضح بات کی ہے۔ آپ کا صاحب یعنی پیغمبر اکرم گمراہ نہیں ہوئے، کسی دھوکے میں نہیں ہیں، کیونکہ ہوا و ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔
ہر چیز کو سمجھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگرچہ علماء کے درمیان ان اصولوں کے بارے میں اختلاف رائے موجود ہے، لیکن محمد بن عبد الوہاب نے عام لوگوں سے کہا کہ قرآن و سنت کے بارے میں خود اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عمل کریں۔ یہ وہی کام ہے جیسے لوٹر اور کاربن نے یورپ میں انجام دیا ہے۔ اس کا یہ کام غلطی پر مبنی تھا، کیونکہ عوام الناس قرآن و سنت کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے اور شریعت کے حکم کو اس میں سے استنباط نہیں کر سکتے۔
وہابی تحریک مشرکین کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کا مصداق مسلمانوں کو قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے حجاز کے علاقے پر چڑھائی کے دوران مقدس مقامات اور تاریخی و اسلامی آثار کو ویران کر دیا، حتیٰ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر بھی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہ رہا۔ انہوں نے تمام گنبدوں اور بارگاہوں کو جو صدر اسلام کے مجاہدین کی یاد اور عزت و احترام میں بنائی گئی تھیں تباہ کر دیا۔ انہوں نے مکہ میں تمام تاریخی عمارتوں کو جو ان کے عقائد کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھیں خاک کے ساتھ یکساں کر دیا۔ انہوں نے مساجد کے مینار اور محراب گرا دیے، اور وہاں مکہ میں ان کا کام تمام ہونے کے بعد ابن سعود نے اپنی وحشی سپاہ کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ اس شہر کی سرنوشت بھی مکے سے کم نہ تھی۔
وہ لوگوں کی عقل و فکر کو دھو ڈالنے کے بعد کہتے ہیں کہ آؤ اس صحابی پیغمبر کی قبر کو خراب کر دو، کہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرنا، کہیں اولیاء خدا کی زیارت نہ کرنا، کہیں نیک و صالح انسانوں کی قبور کی زیارت نہ کرنا، اس کام کو کیا کہتے ہیں؟
قبور کی زیارت کے حوالے سے مجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں قائل ہوں کہ بزرگان دین کے لیے گنبد و بارگاہ ہو. ہماری اصل مشکل یہ ہے کہ کسی مسلمان شخص کو قبر بنانے کی وجہ سے کافر تصور کیا جائے اور اس کے ساتھ جنگ کی جائے، کیونکہ قبر زمین کی سطح سے اونچی ہے. نیز امت مسلمہ کے تاریخی دشمن یعنی برطانیہ سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی خاطر اسلحہ وصول کریں. یہ سلسلہ جس کی ناپاک مال کے ساتھ پشت پناہی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے عمومی افکار کو منحرف کرنے کی خاطر ہے. وہ جاتا ہے اور صحابی پیغمبر کی قبر کو کھود دیتا ہے. ہم پوچھتے ہیں اس کی بجائے مسجد اقصی کے دفاع کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ مسجد اقصی کو نجات دلاؤ. تم نے آج تک مسجد اقصی کے بارے میں نہ کوئی بات کی ہے، نہ کچھ تحریر کیا ہے اور نہ کوئی قدم اٹھایا ہے، حتیٰ کہ ایک گولی نہیں چلائی، اور نہ ہی اس کے لیے عسکری تربیت حاصل کی ہے. کیا امام حسین علیہ السلام کے گنبد و بارگاہ نے تمہارے ذہن کو گھیر لیا ہے؟ ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا ہے کہ ایسے افراد بعض دوسرے افراد کے کافر ہونے کا حکم دیتے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متوسل ہوتے ہیں، باوجود کہ خود ان کے پاس صحیح حدیث موجود ہے کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے خواہش کی کہ ان کے لیے دعا کریں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھو اور پھر کہو، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یعنی خدایا میں تیرے پیغمبر پیغمبر رحمت کے واسطے سے تجھ سے متوسل ہوتا ہوں. پھر کہتا ہے، محمد پیغمبر خدا نے اپنے ہی گھر میں خود کو خطاب کیا اور فرماتے ہیں کہ میں خداوند کے ہاں آپ کے ذریعے توسل کرتا ہوں. میں یہاں توسل کے موضوع کو بیان نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک گروہ کے پاس اس کے اپنے دلائل موجود ہیں. تاہم میں جانتا ہوں کہ جو افراد توسل کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے دلائل اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. بہرحال ہماری گفتگو کا موضوع توسل نہیں ہے بلکہ دوسروں کو کافر قرار دینا ہے.
عبدالعزیز ابن سعود نے اپنی حکومت کی ابتدا میں اپنے زیر تسلط شہروں کو لوٹ مار کا نقشہ بنا دیا تھا. وہ جب نجد میں تھا مکہ پر حملہ کیا، وہاں کے مفتی کو قتل کر دیا، پھر مدینہ پر حملہ کیا. وہ تو چاہتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بھی ویران کر دے.
وہابی تحریک ایک متعصب دینی سوچ کی حامل ہے جو دوسروں کو قبول نہیں کرتی اور ادیان سے نفرت پر لوگوں کو دعوت دیتی ہے. ہر طرح کی دینی گفتگو، تفسیر و تحلیل جو وہابیت کے شدت پسند اعتقادات کے ساتھ میل نہیں کھاتی اسے مردود سمجھتے ہیں. وہابی تحریک ایک بادیہ نشین ماحول میں سے چلی ہے جو کہ شدت پسندی اور غلو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ تحریک سلفی مسلک کے نظریات کے ہمراہ اسلامی مذاہب اور تمام آسمانی ادیان کے ساتھ مقابلے کی تحریک میں تبدیل ہو گئی. وہ انہیں کافر تصور کرتے تھے اور ان کے پیروکاروں کو جنگ کے لیے للکارتے تھے. مسلمان اور ان کے آثار وہابیوں کے ظلم و ستم سے امان میں نہ تھے. یہودیوں کی طرح کے جیسے انہوں نے فلسطین میں تمام اسلامی آثار کو نیست و نابود کر دیا، انہوں نے بھی سرزمین حجاز میں تمام اسلامی آثار کو نیست و نابود کر دیا.
جب
حجاز پر بادیہ نشینی کا ماحول چھایا ہوا تھا، اسی چیز نے وہابیت کے پھیلنے میں بہت مدد کی.
شیخ ان پنجگانہ نماز کو نافلہ شمار کرتا ہے اور حرم میں حجاج کے خون کو مباح جانتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے عام و سادہ ماحول سے خارج ہو جاتا ہے اس کا خون مباح جانا جاتا ہے. غیر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس ماحول میں موجود تضاد کے ذریعے اپنے مقاصد کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، انہوں نے موجود اختلافات کو ہوا دی.
موجود دامن زدن.
اسی دلیل کی بنا پر تمام اسلامی مذاہب من جملہ اہل سنت کو تکفیر کیا، ایک کلی ضابطہ نہ ہونے کی وجہ سے، جو کہ اختلافات جہاں اسلام کے درمیان موجود کشمکش کو دیکھے اور سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے، لہذا اسلامی معاشرہ پراگندگی کا شکار ہو گیا. ہر قوم و قبیلہ اپنے لیے بعض حدود کا قائل ہو گیا. اس طرح ایک دوسرے سے الگ مختلف معاشرے تشکیل پائے. اس میں سیاسی نظام موجود نہیں ہے جو سب کو ایک دوسرے کے گرد جمع کرے. یوں اسلامی فکر کے اندر ابہام اور جہالت زیادہ ہو گئی. اسلامی فکر مذہبی میلانات کے ساتھ جڑ گئی اور یوں اپنی جامعیت اور وسعت کو کھو دیا.
در کشور عربستان سعودی،
سعودی عرب میں مشہور اور اہم مدارس اور یونیورسٹیز جہاں سے دینی علماء فارغ و تحصیل ہوتے ہیں زیادہ تر سلفی فکر کے مبلغ ہوتے ہیں. حقیقت میں سعودی عرب اس قسم کے نظریے اور مذہب کی تبلیغ کا مرکز ہے. اصل میں سعودی عرب ایسا ملک شمار ہوتا ہے جہاں سلفی نظریہ پیدا ہوا اور پھر ساری دنیا میں پھیلایا گیا.
مکاتب اہل سنت کے اندر بعض افراد اجتہاد کے دروازے کو بند کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو کہ ایک منفی رویہ اور غلط رائے ہے. دینی و مذہبی ادارے کہ جن کے اخراجات خلیج فارس سے مہیا کیے جاتے ہیں، قارج کی مانند پیدا ہوئے ہیں. ان اداروں میں ایسے علماء بات کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک بھی بقدر کافی علمی صلاحیت نہیں رکھتا. ان میں سے کچھ بڑھائی، ٹیچر، انجینئر، ڈاکٹر ہیں، اور بعض میڈیکل سٹور کھول کر بیٹھے ہیں، صرف یہی کہ داڑھی کے بالوں کو لمبا کر لیا ہے اور کوتاہ لباس پہن لیا ہے. ان سے آپ صرف یہی الفاظ سنیں گے، کفر، شرک اور فسق و فجور اور بدعت آگ میں ہے.
کاشتن درخت در قبرستان بدعت است.
پیامبر اسلام در موارد بسیاری پس از ذکر نام فاطمه علیها السلام می گفت در کتاب بخاری آمده است که آن حضرت نام دخترش فاطمه را با علیها السلام ذکر می کرد، اما من ذاتن از این موضوع خوشم نمیاد.
ما هستیم که میگوییم تو چگونه میتوانی وارد بهشا جهنم بشوی. آره، این ما هستیم که این را میگوییم، زیرا ما این مطلب را از خود نمیگوییم، بلکه از کتاب خدا و سنت پیامبران چنین چیزهایی میگوییم.
موضوع حسین و کسانی که او را کشتن به چه درد ما میخورد؟ ما چه استفاده ای از این مطلب می توانیم ببریم؟
به این عوام ناس نادان که با آتش بازی می کنند می گویم به خدا قسم، به خدا قسم، ما ارتش خود را به سمت شما گسیل خواهیم داشت و شما را خواهیم خورد. بله، شما را خواهیم خورد.
جب عرب ممالک میں عوامی قیام شروع ہوا تو وہابی تحریک نے اپنا گمشدہ کردار وہاں پایا اور موقع غنیمت حاصل کر لیا تاکہ مسلمانوں سے اپنے کینے کا اظہار کر سکیں. وہابیوں نے مصر کی پولیس کو قتل کر کے بہت سے جرائم انجام دیے اور متفرق رہ کر مظاہرین پر گولیاں برساتے رہے. ان کی دشمنی اور کینہ توزی کا سب سے زیادہ شکار شام ہوا. انہوں نے پیغمبر کے صحابی عمار ابن یاسر کی قبر کو کھول دیا اور حجر ابن عدی کی زری کو تباہ کر دیا، ان کی قبر کو بھی کھول دیا. ان کی کوشش تھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی قبر کو بھی نابود کر دیں. وہابی اپنے ان اقدامات تک راضی نہیں ہوئے اور لازقیہ میں دسیوں لوگوں کو قتل کر ڈالا، عورتوں، بچوں اور بوڑھی عورتوں کو قیدی بنا لیا. قوتے، خان اصل اور حلب کے علاقے میں غیر مسلحہ افراد اور بچوں کو قتل کرنے کے لیے کیمیکل ہتھیار استعمال کیے. ازرا اور ہسکے کے خطے میں سینکڑوں لوگوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا اور اسی کے ساتھ لبنان میں بھی بہت سے جرائم انجام دیے، اور اب یہ سلسلہ عراق تک پہنچ چکا ہے.
بری خونه‌های دیگه رو بگردیم. یہ وہی سلفی عدالت ہے جو کہ سلفیوں کے بارے میں مشہور کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ خون آشام آدم خور ہیں. جی ہاں، یہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ حق اور حقیقت کی خاطر خون آشام ہیں۔
علماء کی طرف سے شرعی و فقہی حکم صادر ہونے کے بعد ولی امر مسلمین کے توسط سے وہ حکم جاری ہونا چاہیے۔ البتہ اگر معاشرے میں ولی امر مسلمین موجود ہو، ایک شخص، ایک کمیٹی، ایک جماعت یا ایک گروہ اس قسم کے احکام کو اجرا نہیں کر سکتا۔ کوئی گروہ خود کو ولی امر مسلمین متعارف نہیں کروا سکتا اور مسلمانوں کے خون، مال و ناموس کو مباح قرار نہیں دے سکتا، خواہ وہ ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہوں۔
اسلام میں بہت سے دقیق فقہی نکات موجود ہیں کہ اکثر عوام ان سے ناشنا ہے۔ اس میں فقہی مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ فقہ دفاع، فقہ وحشیگری، فقہ دہشت گردی، سر کاٹنے کے بارے میں فقہ ہو یا قتل کرنے کے بارے میں فقہ ہو۔ فقہی مسائل میں صرف طہارت و نجاست نہیں بلکہ فقہ میں خرید و فروخت اور بین الاقوامی روابط کے مسائل بھی ہیں۔ یہ سب فقہ اسلامی کے ابواب ہیں اور عام طور پر وہاں نافذ ہوتے ہیں جہاں اسلام بالکل کامل اجرا ہو چکا ہو۔
محلات میں رہنے والوں کے ساتھ جہاد سے منہ موڑ کر پیکر اہل بیت، صالح افراد، اولیاء خدا کی قبور کی طرف منہ کر لیا ہے، یہ خرابکاری والی فکر کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جہاد عقل کے مانند ہونا چاہیے، نہ کہ قدامت پسندانہ اور جمود کا شکار۔ قرآن پڑھو، فکر کرو، غور کرو، اپنی عقل و فکر کو کام میں لاؤ۔ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں ان باتوں کی طرف پکار رہا ہے۔
ہم ان لوگوں کی حالت پر افسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ان برے افعال کی وجہ سے اسلامی اور محمدی اخلاق سے باہر نکل گئے ہیں۔ اگر یہ قرآن اور احادیث نبوی کو دوبارہ پڑھیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں، میں آیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو کامل کروں، تو ہرگز بھی اس قسم کا رویہ نہ رکھتے۔
وہابی تحریک آج جو کچھ بعض عربی و مسلمان ممالک میں انجام دے رہی ہے، ماضی میں بھی کئی ایک ممالک میں ایسی کاروائیاں انجام دے چکی ہے۔ افغانستان میں سے روس کی عقب نشینی کے بعد گزشتہ صدی میں 90 کی دہائی میں عرب و اغوان دستے پہلی مرتبہ ایک منظم جماعت القاعدہ کے عنوان سے اپنے اپنے ممالک میں واپس چلے گئے۔ القاعدہ امریکی انٹیلیجنس ادارے کی سرپرستی اور سعودیہ، مصر، اردن اور پاکستان کی انٹیلیجنس کے تعاون سے تشکیل پائی۔ القاعدہ کے اراکین نے اپنے ممالک واپس پہنچنے کے بعد فساد اور بد امنی شروع کر دی۔ تمام اسلامی مذاہب کے خلاف انتہا پسندی اور دہشت گردی نے اسی تکفیری فکر میں جڑ پکڑی ہے۔ اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہابی اور ان کے سرپرست سعودی کبھی بھی مغرب اور اسرائیل کے مد مقابل نہیں آئے اور مغرب کے جہان اسلام و عرب میں مضموم مقاصد کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے۔
وہابیت و افراد پیرامون وہابیت،
وہابیت اور وہابی افراد بہت سی جنگوں اور کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی استعمار کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے۔ کبھی بھی کسی بھی طرح سے وہابی لوگ اسرائیل کے خلاف نہیں لڑے۔
وہابیوں کا موجودہ منصوبہ جہان عرب پر سیاسی و اعتقادی تسلط قائم کرنا ہے۔ اعتقادی جہت اس کی سیاسی جہت سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ لوگ امریکہ اور دوسرے ممالک کے اتحاد کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی و اعتقادی اعتبار سے ایران پر حملہ آور ہوں۔ آج ہم اس کی بجائے کہ خطے میں ایک اسلامی مرکز کی امید لگاتے جو خطے میں وحدت کا باعث ہو، افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو محور، یعنی ایک طرف ایرانی، شامی، لبنانی اور فلسطینی ہیں، اور دوسری طرف سعودیہ، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہم پیمان اراکین شامل ہیں۔
سعودی امریکائی ہم پیمان با اسرائیل شکل گرفتے۔
ہم کبھی بھی حزب اللہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، بالخصوص اسرائیل کے ساتھ جنگ پر ہم حزب اللہ سے متفق نہیں ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ کا موضوع حزب اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ حزب اللہ کی مقاومت اور جہاد میں فرق ہے۔ جہادی تحریک والے زمین میں اللہ کا نام قائم کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور حزب اللہ کی تحریک والے دشمن کو اپنی زمین سے باہر نکالنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ اس لیے لڑ رہی ہے کہ آزاد ہونے والی سرزمینوں کو لبنانی حکومت کے اختیار میں دے اور اس میں لبنان کا جھنڈا لہرائے، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔
اس قسم کی بات کا ان سے انتظار تھا، کیونکہ حقیقی اسلام کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جس کے پاس خود کوئی شے نہیں، وہ کسی کو بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اسلام کو ان دو جملوں میں منحصر سمجھ رکھا ہے کہ چھوٹے کپڑے، چٹائی پر سونا، جو کھانا اور اونٹ کے پیشاب کے ساتھ گزارا کرنا۔
آل سعود خاندان نے گزشتہ چند دہائیوں میں سعودیہ عرب میں اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کی خاطر برطانیہ پر انحصار کیا ہے اور وہابی تحریک سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے لیے ایک دینی ڈھال بنا لی ہے۔ نیز ساری دنیا اسلام کے اسلامی مذاہب کے پیروکاروں کو کافر قرار دیا ہے۔ وہابیت نے اپنے فتوے کے ذریعے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج جان کر ان کے خون و مال و اسباب کو مباح قرار دیا ہے۔ وہابیت کی تقدیر سعودی عرب کی سیاسی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس حکومت کی تقدیر بھی امریکہ اور مغرب کے حکمرانوں کی قوت و طاقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ تحریک اور اس کے حامی سعودی تمام عربوں اور مسلمانوں کے خلاف اپنی دہشت گردی کو جاری رکھیں گے اور اس مقصد کے لیے اپنے دوستوں کو خون بہانے اور حرمتوں کو مباح جاننے پر اکساتے رہیں گے۔ مقدسات کی توہین کو جائز جانتے ہوئے اسلامی شعار کو تباہ کرتے رہیں گے۔ وہابیت اور آل سعود اس اصول پر عمل کر رہے ہیں کہ انسان اپنے اعتقادات کو انتخاب کرنے میں آزاد نہیں ہے اور کسی کو بھی یہ آزادی حاصل نہیں ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ اس فکر کو دوسرے تمام عربی و اسلامی ممالک میں پھیلا دیں۔
ادارہ فروغ ثقافت اسلامی البلاغ پاکستان ایک غیر تجارتی ادارہ ہے جو وطن عزیز پاکستان میں اسلامی ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ لہٰذا ادارے کی اوریجنل سیڈیز خرید کر ادارے کے استحکام اور دوام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ شکریہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا مسلمین صلوا علیہ۔ اللہم صلی علی محمد يا مسلمين صلوا عليه، اللهم صل على محمد يا مؤمنين صلوا عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه، اللهم صل على محمد يا مؤمنين صلوا عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه، اللهم صل على محمد يا مؤمنين صلوا عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه، اللهم صل على محمد صلوا عليه.